بسم الله الرحمن الرحيم.
دنیا میں ایسا کوئی شخص نہیں ہوتا جسے وقتاً فوقتاً کوئی ضرورت پیش نہ آتی ہو, اور جب ضرورت پیش آتی ہے تو اس کے ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ یہ مسئلہ اللہ کے سوا کوئی حل نہیں کر سکتا, اور اس کے لیے واسطہ بھی بن کر کوئی کچھ نہیں کر سکے گا. یہ معاملہ ہی ایسا ہے کہ ڈائریکٹ اللہ کے ہاتھ میں. تو کمزور سے کمزور ایمان والا بھی اس وقت یہی خیال کرے گا کہ اس میں زید عمر بکر کا کوئی دخل نہیں ہے, اللہ چاہے گا تو ہوگا ورنہ نہیں, تو اسے اللہ سے رجوع کرنا پڑے گا. اور بہت سے دوسرے کام ایسے ہوتے ہیں کہ عقیدہ ہے ہمارا کہ کرتا اللہ ہے, مگر سبب کے درجے میں کچھ چیزیں نظر آتی ہیں کہ یہ لوئر اگر میرا کیس اپنے ہاتھ میں لے لے تو انشاءاللہ کامیابی ہو سکتی ہے. اگر میں کسی طرح پانچ پیسے اکٹھے کر کے امریکہ کا سفر کر لوں اور وہاں کا ڈاکٹر میرا علاج کرے تو اس میں کامیابی ہو سکتی ہے. تو ہماری ضرورتوں کو پورا کرنے والا اصل تو دونوں صورتوں میں اللہ ہی ہے. وہ سبب کے ذریعے ہمارے کاموں کو پورا کرتا ہے, سبب کا محتاج نہیں ہے وہ, لیکن اس کی سنت ہے, عادت اللہ ہے کہ اس نے اسباب مقرر کیے ہیں اور اسباب کے ذریعے ہمارے کام ہوتے ہیں. اور توکل کا معنی یہ نہیں ہے کہ ہم اسباب کو چھوڑ دیں, توکل کا معنی یہ ہے کہ اسباب کو اختیار کر کے یقین یہ رکھے کہ اللہ چاہے گا تو ہوگا ورنہ نہیں ہوگا. یہ دو صورتیں ہیں. ایک صورت یہ ہے کہ ہم ڈائریکٹ اللہ سے مسئلہ حل کراتے ہیں, اور کبھی یہ ہوتا ہے کہ اللہ نے جو ہمارے لیے سبب مقرر کیا ہے اس سبب سے ہم مسئلہ حل کراتے ہیں. دو بھائیوں میں جھگڑا ہو گیا تو دل میں یہ خیال آتا ہے کہ ابا اگر بیچ میں پڑ جائیں تو یہ مسئلہ حل ہو سکتا ہے. مالی تنگی ہے تو ذہن میں یہ خیال آتا ہے کہ فنا صاحب اگر کچھ قرض دے دیں تو یہ مسئلہ حل ہو سکتا ہے. گھر نہیں بک رہا ہے, فنا صاحب اگر اس میں کچھ تعاون کرے تو یہ گھر بک سکتا ہے, وغیرہ وغیرہ. تو دونوں صورتوں میں, پہلی صورت میں تو اللہ ہی سے مانگنا ہے, دوسری صورت میں بھی اللہ سے مانگنا سیکھو. اور کبھی کبھی ایسا نظر آتا ہے کہ سبب بہت قوی ہوتا ہے اور سبب ہمارے موافق ہو جاتا ہے, اور بالکل ہمیں اطمینان ہوتا ہے کہ چلو بھائی یہ کام ہو گیا. یہ جو یقین ہو جاتا ہے کہ یہ کام ہو گیا اور اللہ سے نظر ہٹ جاتی ہے, یہ دلیل ہے اس بات کی کہ توکل نہیں ہے. پکا سبب ہے اور وہ تیار بھی ہو گئے آپ کا کام کرنے کے لیے, پھر بھی یہ سوچنا چاہیے کہ مثال کے طور پر آپ کو 50,000 pounds کی ضرورت ہے, اگر 50,000 pounds نہیں ملے تو آپ کا بزنس بیٹھ سکتا ہے. اور ایک شخص پر آپ کو امید تھی, اس سے جا کر آپ نے بات چیت کی, اس نے کہا کہ آئندہ کل صبح آ کر کے چیک لے جانا, تو پکا سبب ہو گیا کہ نہیں. لیکن پھر بھی دل میں یہ خیال لانا چاہیے کہ ہو سکتا ہے کہ کل صبح تک میں اس کی رائے بدل جائے. اس کا قلب تو اللہ کے ہاتھ میں ہے, ہو سکتا ہے رات کو مجھ سے ایسا کوئی گناہ سرزد ہو جائے جس کی وجہ سے اللہ ناراض ہو کر اس کے دل کو پلٹ دے. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ رات ہی اس کا انتقال ہو جائے, پھر اس کا بیٹا ذمہ دار ہوگا, وہ کہہ دے کہ نہیں بھائی ہم کسی کو قرض ورض نہیں دیتے. ہو سکتا ہے زلزلہ آ جائے اور اس کی پوری جائیداد دفن ہو جائے, وہ خود غریب ہو جائے. ہمیشہ اللہ کی طرف نظر. تو جہاں سبب نظر نہیں آتا ہے وہاں بھی، اور جہاں سبب نظر آتا ہے وہاں بھی، جب تک کام پورا نہ ہو جائے وہاں تک سبب کے لیے محنت کرنے کے ساتھ ساتھ آہوزاری کے ساتھ اللہ سے دعا کرنی چاہیے، سبب ملنے تک نہیں، کام ہونے تک. سبب مل گیا، اس نے پکا وعدہ کر لیا اور آپ نے پھر ہاتھ اللہ سے ہٹا لیا، اس کا مطلب ہے کہ آپ کا بھروسہ سبب پر تھا، توکل پر اللہ بھی نہیں تھا. تو اللہ جل جلالہ عام من والوں سے ہمیں ہر حال میں دعا کرنی. اور یہ دعا جو ہے، دعا یہ بہت بڑا ہتھیار بھی ہے، یہ دعا بہت مفید چیز ہے. دعا ہر چیز کا حل ہے، دعا دنیا کے مسائل کا بھی حل ہے، آخرت کے مسائل کا بھی حل ہے. اور دعا سے اللہ تعالی شانہ سے تعلق میں اضافہ ہوتا ہے، اس لیے دعا کی عادت ڈال. اور چھوٹی چھوٹی چیزیں بھی اللہ سے مانگو. حدیث شریف میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر جوتے کا تسمہ ٹوٹ جائے، اسٹرپ ٹوٹ جائے سلیپر کا، تو پہلے اللہ سے دعا کرو اور پھر موچی کے پاس جاؤ، کوبلر کے پاس بعد میں جاؤ. حالانکہ بالکل معمولی چیز ہے، اسٹرپ ٹوٹ گیا ہے، موچی کے پاس چلے جاؤ، وہ دوسرا اسٹرپ لگا دے گا، سی دے گا، پیسے لے لے گا، واپس آ گئے. اللہ بھی بھروسہ ہے، تو دعا بھی اللہ سے کرو اور ہر بات میں یقین کے ساتھ یہ کہو کہ انشاءاللہ اگر اللہ چاہے گا تو ایسا ہوگا، اگر اللہ چاہے گا تو ایسا ہوگا، اگر اللہ چاہے گا تو ایسا ہوگا، اگر اللہ چاہے گا تو ایسا ہوگا. تو یہاں پر یہ بتلایا گیا ہے کہ عبداللہ ابن ابی اوفا رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب کسی کو کوئی ضرورت پیش آئے، چاہے اس کا تعلق ڈائریکٹ اللہ سے ہو یا کسی مخلوق سے ہو، تو اس کو چاہیے کہ اچھی طرح وضو کرے، اس کے بعد دو رکعت نماز پڑھے، اور دو رکعت نماز پڑھ کر یہ دعا کرے، لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب العرش العظیم والحمد للہ رب العالمین اسألک موجبات رحمتک وعزائم مغفرتک والغنیمۃ من کل بر والسلامۃ من کل اثم لا تدعنی ذمن الا غفرتہ ولا همن الا فرجتہ ولا حاجۃ ہی لک رضاً الا قضیتہا یا ارحم الراحمین. مسلم دعا اصل یہ ہے، باقی پھر اپنی اور چیزیں بھی بڑھا کر کے اپنی دعاؤں میں، ختم قرآن وغیرہ میں جو دعائیں کی جاتی ہیں اس میں اور بھی اضافہ کرتے ہیں، مگر اصل مسنون دعا یہ ہے اور اس کام کے لیے یہ دعا ہے. اگر کسی کو یہ دعا یاد ہو تو بہت اچھا، دعا یاد نہ ہو تو دو رکعت نماز پڑھ کر اللہ کی حمد و ثنا کرے، اللہ کی حمد و ثنا کر کے درود شریف پڑھیں، اور اس کے بعد جو ہے اللہ تعالی شانہ اسے اپنی زبان میں دعا کرے. اور اگر دو رکعت پڑھنے کا موقع نہ ہو تو بھی اللہ تعالی شانہ اسے دعا کرے، ہر چیز میں دعا ہو. یہاں یہ بات بھی میں عرض کر دوں کہ اللہ تعالی شانہ کے قرآن میں جو دعاؤں کے الفاظ ہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک میں جو دعاؤں کے الفاظ ہیں، ان کی اپنی خاص برکت ہے. اسی وجہ سے مشائخ اور علماء عوام الناس کے لیے دعاؤں کی کتابچے مرتب کرتے ہیں اور ان سے کہتے ہیں کہ یہ پڑھو، حالانکہ وہ سمجھتا نہیں کہ کیا پڑھ رہا ہے. تو حزب العظم ہے، مناجات مقبول ہے، معوضات ہے، ایسی جو کتابیں چھپی ہوئی ہیں، تو یہ ذہن میں نہیں لانا چاہیے کہ بھائی انگلش ہی میں ہم پڑھ لیں، انگلش ہی میں دعا کر لیں. نہیں، وہ عربی کی خاص تاثیر ہے، اس لیے کہ وہ نبوی الفاظ ہیں، نبوی الفاظ. جیسے ہم کوئی کسی جگہ اپلیکیشن دیتے ہیں تو ایک تو ہے کہ ہم خود لکھ کر اپنے الفاظ میں ڈال دیں، دوسرا ہے کہ لوئر سے لکھوائیں. تو لوئر جو ہیں وہ حکومت کی زبان کو جانتا ہے، تو نبی جو ہے وہ حاکم اعلی کی زبان کو جانتا ہے، تو اسے پتا ہوتا ہے کہ کن الفاظ سے دعا کرنی ہے. لیکن یہ جو دعاؤں کے مجموعے ہیں، تو وقتاً فوقتاً انگلش میں بھی دیکھ لیا جائے. مثلا ٹائم زیادہ ہے تو پہلے عربی میں پڑھ جاؤ, اس کے بعد انگلش میں بھی پڑھو. ٹائم کم ہے تو خاص خاص دعاؤں کو دیکھو کہ ربنا آتینا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار کا کیا معنی ہے. تو عام آدمی کو بھی دو چار دعائیں تو ایسی یاد ہو جائے گی کہ ربنا آتینا فی الدنیا حسنۃ, میں اللہ سے دنیا کی اور آخرت کی بھلائی مانگ رہا ہوں اور جہنم سے حفاظت مانگ رہا ہوں. تو جب پڑھے گا نبوی الفاظ اور دل میں خیال ہوگا دنیا اور آخرت کی بھلائی کا اور جہنم سے بچنے کا, تو عام آدمی بھی یہ کر سکتا ہے. اصل بات یہ ہے کہ ان چیزوں کو ہم مقصد نہیں بناتے, اس کے لیے وقت اور وقت خرچ کرنے کے لیے اور محنت کرنے کے لیے ہم تیار نہیں ہیں. انڈیا, پاکستان, بنگلہ دیش اور دوسرے ملکوں سے دیہاتی لوگ شادی کر کے ہمارے ملک میں آتے ہیں, تو آج کل قانون ہے جس کی وجہ سے انگلش سیکھ جاتے ہیں 6 مہینے میں, انگریزی زبان سیکھ جاتے ہیں. تو کیا معاوضات کے ساتھ منزلوں کی دعاؤں کا ترجمہ ہم نہیں سیکھ پاتے؟ اگر کرنا چاہے تو سب کچھ ہو سکتا ہے. تو نبوی دعائیں جو ہیں ان سے دعائیں کرنی چاہیے. تو مسنون دعائیں بھی اس میں بہت مؤثر ہیں. الگ الگ جگہ کے لیے الگ الگ دعائیں پڑھنی چاہیے. تو بہرحال اللہ سے اپنا رشتہ دعاؤں کے ذریعے جوڑو, اور جب آدمی دل لگا کر اللہ سے دعا کرتا ہے اس یقین کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ مجھے ضرور دے گا, تو ملتا ہے تو یقین اللہ میں بڑھتا ہے, اور نہیں ملتا ہے تو اللہ خود اپنی طرف سے دل میں یہ تسلی ڈالتے ہیں, یہ ایمان کی ترقی ہوئی, یہ تسلی ڈالتے ہیں کہ میں نے تو بہت دل لگا کر میرے اللہ سے مانگا تھا اور میرا اللہ بہت رحیم ہے, بہت دینے والا ہے, پھر بھی نہیں دے رہا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو چیز میں مانگ رہا ہوں شاید میرے لیے اس وقت اچھی نہیں ہے, تو بعد میں دے گا, یا ہو سکتا ہے کہ بالکل اچھی نہیں ہے اس لیے نہیں دے رہا ہے. یہ دل میں اللہ بات ڈالیں گے, ایمان کا یہ درجہ اللہ نصیب کریں گے, یہ اصلاح اللہ فرمائیں گے. تو دعا جو ہے دعا بہت ہی اہم ہے. ایک طالب علم ہے, مدرسے میں پڑھ رہا ہے, کالج اسکول میں پڑھ رہا ہے, کوئی غلطی ہو گئی, پرنسپل نے دفتر میں بلایا, اسے اللہ سے دعا لکھ دی جانا چاہیے کہ اللہ غلطی ہو گئی ہے میری, مجھے معاف کر دی اور اس مسئلے سے مجھے آپ اس کے ساتھ نکال دی اور آئندہ مجھے ایسی غلطیوں سے بچا لی. ہر شخص کو اپنی کمزوریاں معلوم ہوتی ہیں, اللہ سے مانگے کہ اللہ اس کمزوری کو دور فرما دے, یہ بد اخلاقی کو دور فرما دے, یہ شرارت کو دور فرما دے. اللہ سے مانگو, اللہ سے مانگنا سیکھو. اس لیے کہ ہو سکتا ہے کہ مجھے آپ کوئی بات کہنے کے لیے آئے, کسی چیز میں تعاون لینے کے لیے, تو آپ کے ذہن میں یہ خیال آئے کہ ایک برا خلق ہے, بری عادت ہے, اسے پتہ نہیں ہے, پتہ چل جائے گا میری ذلت ہوگی. لیکن اللہ کو تو سب کچھ معلوم ہے پہلے سے, اسے ہم بتائیں نہ بتائیں اللہ کو معلوم ہے. تو اللہ کو جب پہلے ہی اسے ہماری برائیاں معلوم ہیں اور پھر ہم اللہ سے دعا نہیں مانگتے, یہ بری بات ہے کہ اللہ یہ دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر اتنی بری بری چیزیں ہیں پھر بھی یہ مانگتا نہیں مجھ سے, میری مدد نہیں مانگتا, اس کو پرواہ ہی نہیں ہے. لیکن برائی کرنے والا اگر اللہ سے مانگتا ہے صدق کے دل سے, تو اللہ تعالیٰ شان وہ دیکھیں گے کہ میرے بندے کو پرواہ تو ہے, گندا ہے لیکن پرواہ ہے, فکر ہے اسے. اور پھر ایک وقت آئے گا کہ اللہ تعالیٰ شان وہ ایسے اسباب پیدا کریں گے کہ اس برائی سے نجات مل جائے گی. تو اللہ سے مانگنے والے بنو. اللہ تعالیٰ شانہ ہم سب کو عافیت عطا فرما رہے ہیں, دنیاوی اخروی, ہمارے سب متعلقین کو, ہماری نسلوں کو, عالم اسلام کو, پوری دنیا کو, اور اللہ تعالیٰ شانہ سب کی دنیاوی اخروی ضرورتیں پوری فرمائے. اور پھر جب کسی سے مانگا جاتا ہے میں بھوکا ہوں, تو مفتی صاحب کی حالت دیکھ کر میں کہوں گا کہ مفتی صاحب بھوک لگی ہے, 2 دن سے کھانا نہیں ملا ہے, کچھ کھلا لیجیے نا. اور میں دیکھوں گا کہ نہیں, مفتی صاحب کی حالت اس سے بھی اعلیٰ ہے, تو میں کہوں گا کہ میں بھی بھوکا ہوں اور یہ میرا دوست بھی بھوکا ہے, کہ بھائی یہ 2 آدمیوں کو سنبھال لیں گے. اور میں دیکھوں گا یہ تو بہت مالدار ہے, تو میں کہوں گا کہ میں اور میری 10 دوست ہم نے 2 دن سے کھانا نہیں کھایا ہے کہ نہیں. سامنے والے کی حالت کو دیکھ کر آدمی مانگتا ہے. اللہ تعالیٰ شان ہو تو خزانوں کے مالک ہیں, ہے تو صرف اپنے لیے مانگ کر کیوں بخ نہ کرے، پوری دنیا کے لیے مانگو. ہاں، مانگنے کا ادب یہ ہے کہ آدمی اپنے لیے مانگے اور اپنے لیے مانگ کر کے پھر دوسروں کے لیے بھی مانگے، یہ عاجزی بھی ہو. ہمیشہ جمع ہی کا سیکھا استعمال نہ کرے، اپنے لیے بھی مانگے، یہ اللہ مجھے یہ چیز عطا فرما دی، اللہ میرے سب متعلقین کو، اللہ پوری دنیا کو دے دی، اور دنیاوی چیزیں بھی مانگے، اخروی چیزیں بھی مانگے، اللہ تعالیٰ شان ہو، اور وہ چیزیں بھی مانگے جن کا علم ہے، اور وہ چیزیں بھی مانگے جن کا علم نہیں ہے. کہتے ہیں ہم کہ اللہ ہم نے تو مانگا، جس طرح مانگنا چاہیے تھا مانگنا نہیں آتا، وہ چیزیں بھی دے دے جو مانگی ہے، اور وہ چیزیں بھی دے دے جو ہمارے لیے اچھی ہے مگر ہمارے علم میں نہیں. تو مانگنے والے کی حیثیت کو دیکھ کر مانگنا چاہیے. اور اگر کسی کے ذہن میں یہ خیال آتا ہے کہ میں تو گنہگار ہوں، بہت گناہ کیا ہے، اللہ سے کیسے مانگوں، تو اسے سمجھ جانا چاہیے کہ یہ اچھا خیال نہیں ہے، یہ توازو نہیں ہے، یہ انکساری نہیں ہے، یہ شیطان بیچ میں بیریئر پیدا کر کے اللہ سے دور ہی رکھنا چاہتا ہے. تو یہ اچھا خیال نہیں. ہم مانگے بھائی گندا آدمی ہے، گندا آدمی کا کیا مطلب؟ گندا آدمی کا مطلب یہ ہے کہ اس کو تو آخرت کی ضرورت ہے، یہی ہوا نا جی. تو جس کو آخرت کی ضرورت ہے وہ بڑا محتاج ہے، یا جس کو دنیا کی ضرورت ہے وہ بڑا محتاج ہے؟ جس کو آخرت کی ضرورت ہے، جس کی آخرت برباد ہو گئی وہ بڑا محتاج ہے. تو اللہ کے پاس کس کو جانا چاہیے؟ محتاج کو جانا چاہیے یا غیر محتاج کو؟ چھوٹے محتاج کو جانا چاہیے یا بڑے محتاج کو؟ اور بڑے سے بڑا گناہ ہو جائے، کسی کے ذہن میں یہ خیال آئے کہ بہت بڑا میں نے گناہ کیا ہے، اللہ مجھے معاف نہیں کرے گا، اس کا مطلب ہے کہ وہ ایسا سمجھ رہا ہے کہ میرا گناہ اللہ کی رحمت سے بھی بڑا ہے. حالانکہ اللہ تعالیٰ شانہ کی رحمت و رحمتی وسیعت کل نشی، میری رحمت جو ہے ہر چیز کو اپنے اندر لیے ہوئے ہے. تو اللہ سے مانگنے کی عادت ڈالنی چاہیے، اور دو رکعت صلاۃ الحجر بھی پڑھنی چاہیے، اس سے کہ نمازیں آپ جتنی بڑھاؤ اتنا فائدہ ہے. نمازیں بھی فرض پڑھو، سنتیں پڑھو، نفل پڑھو، بہانے ڈھونڈو نماز پڑھنے کی، تحیت المسجد پڑھو، تحیت الوضو پڑھو، صلاۃ التوبہ پڑھو اور صلاۃ الحجر پڑھو، بہانے ڈھونڈو. استخارے کی نماز پڑھو. ہم لوگ استخارے کی نماز کب پڑھتے ہیں؟ جب کوئی بہت بڑا فیصلہ کرنا ہوتا ہے، اور اس میں بھی صرف استخارہ تو اب رہ گیا ہے شادی کے ساتھ. شادی کے موقع پر لوگوں سے پوچھو کہ آپ نے زندگی میں کتنی مرتبہ استخارہ کیا، تو 90% لوگ وہ ہوں گے جو کہیں گے کہ ایک مرتبہ کیا ہے. کب کیا تھا؟ شادی کے موقع پر. تو استخارہ تو زندگی میں جتنے کام آتے ہیں استخارہ کرنا چاہیے. استخارہ کا معنی تو کہ اللہ سے خیر طلب کرنا، اللہ سے بھلائی مانگنا. تو ہمیں تو پتا ہی نہیں ہے نا کہ جو قدم ہم اٹھا رہے ہیں بھلائی کی طرف جا رہا ہے یا شر کی طرف جا رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ شانہ ہمیں اللہ کی طرف رجوع کرنے والا بنائے، اللہ سے مانگنے والا بنائے، اور اللہ تعالیٰ شانہ ہمیں نماز پڑھنے والا بنائے، دعاؤں کو کرنے والا بنائے. اور حضرت حکیم محمد تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا کہ یہ جو صلاۃ الحاجہ سکھائی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو دنیا بھی مانگ سکتے ہیں یا صرف دین؟ کہا کہ نہیں، دنیا بھی مانگ سکتے ہیں، دنیا بھی مانگ سکتے ہیں، کوئی بھی چیز مانگ سکتے ہیں، دین بھی مانگ سکتے ہیں، دنیا بھی مانگ سکتے ہیں. چنانچہ بہت سی دعائیں اور بہت سے اعمال اور قرآن کی آیات اور سورتوں کو پڑھنے پر یہ فضیلت بیان کی گئی ہے کہ جو اس کو پڑھ لے گا اس کو دنیا ملے گی. جسے سورت الواقعہ کے بارے میں ہے کہ من قرأ سورت الواقعہ کل لیلۃ، جو شخص سور واقعہ کو ہر رات پڑھتا ہے، لم تصبہ الفاقۃ، تو اسے فاقہ نہیں پہنچے گا. تو دیکھو سور واقعہ کی فضیلت ہی بیان کی گئی ہے. لیکن اگر کوئی شخص ایسے موقع پر یہ نیت کر لے تو بہت اچھا ہے کہ میں سورت الواقعہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے پڑھ رہا ہوں، ایک ایک گھر پر 10 نیکیاں لانے کے لیے پڑھ رہا ہوں، اللہ کے قرب کو پانے کے لیے پڑھ رہا ہوں، اور ساتھ میں اس لیے بھی پڑھ رہا ہوں کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو شخص سورہ واقعہ کو پڑھتا ہے اس کے گھر میں فاقہ نہیں آتا، اس لیے بھی پڑھ رہا ہوں. اللہ تعالیٰ شانہ ان منتشر باتوں کو ہمارے لیے نافع بنائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین.